ஒருத்திகள் துருத்தெரியும் நமது வாழ்வு
بنائے نوحے واقع اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ چلتا رہے. اس میں جہالت کا بھی کیا فرق ہے؟ کہتے نہیں نوحے کا تقدس ہونا چاہیے، نوحے کا ایک وقار ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معاشرے کے اندر اسٹینڈرڈس کے غلط ہو جانے کی وجہ سے نافذ ہو گئی ہیں. بےحد زندگی، بےحد وقار، ورنہ ہم سمجھتے ہیں نوحے کا ایک ہدف، نوحے کا ایک مقصد ہے، ایک شعور ہے. نوحہ انسان کو سیر و سعادت کے غم کی طرف لے کر جائے. بس نوحہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر یوں ہی وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز چل رہی ہے، انتہائی پس استعمال ہو گیا. اسی طریقے سے مثلا لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کہیں پر تلاوت قرآن لگی ہو، اس خاطر کی کوئی آواز آنی ہے، اس بات کے قائل نہیں ہے. سماج میں قرآن کہیں نے کہا کہ ایزا بولے اور قرآن ہو بس کم ہو جائے صحیح لفظ نہ کرنے کی، کہ جب کہ قرآن اور قرآن کے لیے پڑھا جائے تو اس کو اور اگر میں پس کم ہو جائے تو سمجھ جانے میں شروع ہے پس کرنے میں بس کم ہو جائے تو اور سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. اتنا غور سے سنا تو اس سے نصیحت حاصل کرو. اب ہمارے یہ بھی نہیں، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے یہ در حقیقت ایک بڑی گڑبڑ پر نشاندہی کر رہی ہے، بڑی بیماری کے اوپر نشاندہی کر رہی ہے. جس طرح بالکل ڈاکٹر ایسے کرتے ہیں، ایک مریض کو لیتے ہیں، اس کے سمٹمس معلوم کرتے ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، علامتیں معلوم کرتے رہتے ہیں، کارن معلوم کرتے رہتے ہیں، کبھی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان علامتوں کے پیچھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، چھوٹی موٹی بیماری. کبھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی علامتوں کے پیچھے کوئی بڑی بیماری ہے. یہ تو معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بظاہر کم نقصان دہ علامتیں ہیں، ان کے پیچھے بڑی بیماری ہے. اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا ہدف ہمارے لیے بہت سنجیدگی کے لیے مقام پر نہیں پہنچا. ہم نے زندگی کے ہدف کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچا ہے. اچھا یہ مشکل تقریباً سمجھ لیجیے اکثر معاشرے یہ مشکل ہے. زندگی گزر جا رہی ہے، محنت بھی کر رہے ہیں، شاید پریشانیاں بھی اٹھا رہے ہیں مشکلات میں، لیکن اگر پوچھے مقصد کیا ہے، مقصد تو بہت زیادہ واضح نہیں ہے. اب قرآن مثال سے ہم ایسا قرآن کے اندر دیکھنا چاہیں مقصد حیات کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو چھوٹے چھوٹے اہداف کے لیے کہی جا سکتی ہیں لیکن اصل مقصد نہیں بنے. اب دیکھیے چند جملہ میں آپ کی خدمت ڈانس کروں گا اور وہاں تک کے پھر بڑے مقصد کی طرف جانے کی کوشش کروں گا. درود جناب محمد والا طالب علم، طالب علمی کا دور ہے، کوئی پوچھے زندگی کا مقصد کیا ہے، ذہن بھی اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتا. پوچھنے شاید میں یہ کہہ گا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، گھر سے مجھے شک ہے کہ ہمارے یہاں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. مجھے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک ہی ہدف ہے، اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے زیادہ پیسے والی نوکری حاصل کرنا. اور کوئی ہدف نظر نہیں آتا. مثلا جب ڈاکٹر بنتے تھے تو کہتے تھے انسانیت کی خدمت، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کتنی خدمت کرتا ہے، کیا نشہ کرتا ہے. مثلا اس زمانے میں تو چلو بہانے کے طور پر بھی کہہ سکتے تھے انسانیت کی خدمت. اب آپ کوئی پوچھے آج کے زمانے میں مثلا جو رائج ترین علوم ہے وہ سی اے اور ایم بی اے، اس کو کون سی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں؟ مثلا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کے بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے، وہ جو اس کو فضول مچا رہے ہوں گے اس کے سارے حساب کتاب آپ سنبھال رہے ہوں گے. یہ انسانیت کی خدمت ہے؟ کون سی انسانیت کی خدمت ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یعنی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ڈگریوں کے پیچھے، ڈگریوں کے بھی اس لیے پیچھے ہیں. مگر ڈگری بھی ڈگری ہونے کے ناطے محبوب نہیں ہے، ڈگری بھی اس کے پیسے میں رزم جاتا ہے، اس ناطے محبوب ہے. آج آپ ایسا کیجیے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ سوشیالوجی میں سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہو، پوری دنیا سوشیالوجی پڑھنا شروع کر دی. کل تک میڈیسن کی اتنی قدر تھی، آج پتہ چل رہا ہے کہ میڈیکل کالجز کے اندر 80% لڑکیاں ہیں، 20% لڑکیاں. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ کہ آپ کے پاس جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کو وزٹ کرنے جائیں گے 5 میں سے 4 ڈاکٹر لیڈیز ہوں گی. پہلے ہمیں سب مصیبت یہ تھی کہ جب کوئی خاتون ڈاکٹر کے پاس جاتی تھیں تو یہ سوال ہوتا تھا کہ نامحرم کو بدن دکھانا جائز ہے یا نہیں ہے. اب الٹا ہونے والا ہے کہ جب مر جائے گا تو 5 ڈاکٹر میں سے 4 لیڈی ڈاکٹرز ہوں گی. 80% خواتین آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر؟ پہلے تو سارے مر جاتے تھے، اس میں پیسہ نہیں رہا ہے. اس میں پیسہ نہیں رہا تو مردوں نے وہاں سے اس جگہ جانا شروع کر دیا لوگوں نے جہاں پہ پیسہ ہے، اور وہ علم کے پیچھے سے کوئی نہیں ہے، سب ایک دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا دولت کے پیچھے بھی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت میں احترام رکھا ہوا ہے، دولت میں آسائش ہے. دو چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، اس کا ایک طاقت کے پیچھے، ایک آسائش اور لذت کے پیچھے. اس وقت انسانیت کی ساری دوڑ یا طاقت کے پیچھے ہے یا لذت کے پیچھے. ایسے پھر ہماری زندگی کا ہدف کیا بنا؟ میں نے نقشے میں لا کے رکھ دیا آپ کی خدمت میں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا جو اس کا ہدف بنا ہوا ہے یا طاقت حاصل کرنا ہے، اس طاقت کے نام بہت خوبصورت بناتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں احترام ہونا چاہیے سوسائٹی میں، احترام ہونا چاہیے. اب کوئی ذرا پوچھے کہ جو احترام اہل بیت کہتے تھے کہ وہی احترام ہے؟ نہیں، یہ وہ احترام نہیں ہے. آپ طاقت کو احترام کہہ رہے ہیں. لہٰذا جو بڑے بڑے محترم اس سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ دنیا کے کرم ترین اور فاسد ترین لوگ ہیں، اور ان کو لوگ کہنے کے قابل احترام ہیں، ریسپیکٹ اینڈ سٹیزن کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسپیکٹ اینڈ سٹیزن. معمولاً اتنا اپنی شخصیت کے اندر پست ہوتا ہے کہ وہ احترام کا نام اس کے ساتھ کرنا غلط ہے، لیکن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریسپیکٹ اینڈ سٹیزن. تو دنیا یا طاقت کے پیچھے بھاگ رہی ہے جس کو ہم احترام کا نام دیتے ہیں، یا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو اصل میں لذت کا سبب ہے. لہذا اصل میں لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بس جو طاقت کو بھی انالیسس کریں نا، تو طاقت بھی ایک لذت ہے، طاقت بھی ایک لذت ہے. ہم نے پہلے انسان کے اندر موجود قوتوں کا تجزیہ پیش کیا تھا اپنی خدمت میں مختلف کتابوں کی مدد سے. تو اس میں کہتا کہ انسان میں تین قوتیں، ایک قوت شہویہ، ایک قوت غضبیہ، ایک قوت وہمیہ. یہ جو طاقت ہے یہ اصل میں لذت ہی ہے، اور یہ بس بنابراہ قوت شہویہ کا حصہ ہے. بس پوری دنیا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پوری دنیا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یا وہ لذت دولت کی ہے، یا وہ لذت طاقت کی ہے، یا وہ لذت شہرت کی ہے، ساری دنیا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اچھا مقایسہ کیجیے گا کہ انسان بھی اگر لذتوں کے پیچھے بھاگے، جانور بھی یہ کرتا. جانور بالکل یہی، آپ کبھی جانوروں کی نفسیات کے اوپر ڈاکومنٹریز دیکھیں تو یقین فرمائیے جانور کا بھی پورا مقصد صرف لذت ہے. اصل جانور کیا کرتا ہے؟ جانور شکار کرتا ہے. جانور کو کرتا ہے اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ شکار کون اٹھائے گا، شکم کرنے کے لیے ہوتا ہے. مثلا اگر ایک شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو جو بچا کھچا شکار ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جب دوبارہ خالی ہوگا تو آ جائے گا. بدقسمتی کے انسان اس سے زیادہ حریف ہے جتنے جانور حریف ہوتے ہیں. ایک شیر بھرے ہوئے پیٹ کے بعد شکار چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ چھوٹے جانور کھا لیں، انسان اپنا جھوٹا شکار بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے. پر جانور سے زیادہ پست ہے، جانور سے زیادہ پست ہے اگر لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بلکہ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جانور سے زیادہ پست ہے. جانور بھی یہی، جانوروں کے اندر جتنی بھی جنگ ہوتی ہیں یا شکم پر ہوتی ہیں، یا شہوت پر ہوتی ہیں، یا طاقت پر ہوتی ہیں. مثلا جانور دوسرے جانور سے لگتا ہے شکار کے اوپر، جانور دوسرے جانور سے لگتا ہے کہ اس مثلا ریوڑ کے اندر جو باندھتا ہے ان کے ساتھ کون زندگی گزارے گا. بندروں جیسے لڑائی اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کس باندھے کے ساتھ کون زندگی گزارے گا، یا لڑائی ہوتی ہے ریوڑ کی نگہبانی کے اوپر، سربراہی کے اوپر. تو مثال کے طور پر ہاتھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہاتھیوں کے ریوڑ کے جتھے کا مثال کے طور پر لیڈر کون ہوگا. اگر ہم انسان کے انہیں تین پر زندگی گزار رہے ہیں تو برزخ میں بھی جانور ہو یا نہ ہو، دنیا میں تو جانور ہو ہی، اور برزخ میں تو یقیناً پھر جانور ہے، یقیناً جانور ہے. کیونکہ برزخ میں نے عرض کیا اپنی خدمت میں، علماء اخلاق کہتے ہیں کہ برزخ انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، جو اخلاق اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کا اظہار برزخ میں ہوتا ہے. تو تین چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا نظر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا مثال کے طور پر شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تینوں کے پیچھے جانور بھاگ رہا ہے. اب ہم لوگوں کے اب دیکھیے مختلف طریقوں سے انالیسس کیا جا سکتا ہے. سب ممکن کو یہ کہہ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ بہت سادہ سی بات ہے، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں. جب عبادتیں کرتے ہیں تو نہ اس میں لذت ہے، نہ اس میں طاقت ہے، نہ اس میں شہرت ہے. اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کا ہدف وہ تین نہیں ہے. صحیح. اب ہمیں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے، اگر وہ تین عبادت سے ٹکرائیں تو کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ عبادت سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو اب پہلے لذت آ جاتی ہے نا. اگر پہلے لذت نہ آتی ہوتی تو کس کو نہیں معلوم کہ نماز عشاء پڑھنا بہت اچھا کام ہے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس وجہ سے بھی لذت ماری جا رہی ہے. کس کو نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر فرض دینا واجب ہے, زکات دینا واجب ہے, اللہ کے نام صدقہ دینا 700 گنا کا ثواب دینا ہے, معلوم ہے نا سب کو؟ کیوں نہیں دیتے؟ اور دیتے ہوتے تو معاشرے میں غربت کتنی ہے, صرف ایک وجہ ہے دولت کی محبت ہے جس نے پکڑا ہوا ہے. اس کو نہیں معلوم لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری کی پیش آنا اچھا ہے. پھر بھی جنگیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ کے اندر جنگ ہوتی ہے, مسجدوں پہ جنگ ہوتی ہے, ملکوں کے اوپر جنگ ہوتی ہے, دنیا کے اوپر جنگ ہوتی ہے, یہ طاقت کی جنگ ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے, تو زندگی کے مقصد کی تو معاشرے میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ لذت کے پیچھے عبادت قربان, طاقت کے پیچھے عبادت قربان, دولت کے پیچھے عبادت قربان, تو کیا زندگی کا ہدف کیا ہوگا؟ یہی تین ہدف ہوگا. ہدف وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ دوسری چیزیں قربان کر دیتے ہیں, وہ اپنا ہدف ہوتا ہے. تو اگر یہ ہدف ہے تو یہ تو پھر حیوانگی ہے, یہ درندگی ہے, یا حیوانیت ہے, یا درندگی ہے, یا شیطانت ہے. اچھا مشکل یہ ہے کہ جب یہ تین چیزیں شروع ہوتی ہیں جو قوے شہابیہ کی ہیں تو غزلیہ خود بخود آ جاتی ہے. یہ تینوں قوے شہابیہ کی ہیں, یعنی دولت کا خرچ ہوتا ہے, تینوں چیزیں قوے شہابیہ کی ہیں, لیکن جو ان کے پیچھے بھاگتا ہے وہ خود بخود قوے غزلیہ کے ہاتھوں ہی شکار ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ جب دولت کے پیچھے بھاگتا ہے کوئی رکاوٹ بنتا ہے, خود بخود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تاکہ دولت کرتا ہے, غضب دکھاتا ہے, دشمنی کرتا ہے, قوے غزلیہ بھی اچھی نہ ہو. اس کے بعد جب اس دھرم ستم کے اندر آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے والا مقابلہ کر رہا ہے, اب اس کے خلاف مکاریاں کرتا ہے, اس کے خلاف جال بنتا ہے. یہ قوے باہمیاں کا استعمال ہے جو شیطان بناتی ہے. تب یہ انسان جانور سے شروع کرتا ہے, درندہ بنتا ہے, آخر میں شیطان بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ آج کی دنیا ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا اختتام یہ شیطانت ہے. آج شاید اگر ہم کہیں کہ کوئی شاید قبول نہ کرے, یہ دنیا شیطان پرستوں کی دنیا ہے, شیطان پرستوں کی دنیا ہے. ابھی ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ابھی ثابت نہیں کر پائیں گے, شاید آپ کے نزدیک یہ وزن کم ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے بت پرست سنا تھا کہ مسلمان مکہ کے لوگ بت پرست تھے, یا مثال کے طور پر فرعون جو تھا وہ اپنی پرستش کرواتا تھا. کیا شیطان پرستی بھی ہے؟ یہ دنیا شیطان پرستوں کی ہے, اور ہم اور آپ شیطان پرستوں کی اس دنیا میں اللہ کا نام لے کر زندگی گزار رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے بار بار شیطان پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. اب ہم میں سے عقل مند کون ہوگا؟ ہم میں سے عقل مند سب سے پہلا کہ یہ کام کرے گا اس نظام کو پہچانے کا. خدا کے نظام کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ شیطان کے نظام کو پہچاننا. شیطان کا نظام پہچانے کا کہ خود بخود کی سمجھ میں آئے اس میں سے کون سا ہے جو شیطان نے ڈالا ہے اور کون سا وہ اس کا ہوگا جو خدا نے رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی کا حلف ہی نظر طاقت شہرت ہے, دولت طاقت اور شہرت ہے, ہم نے کہا شیطان کا نظام ہے. اب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اب اپنا آپ سے پوچھ رہے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے کہ ہم میں سے اکثر نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جبکہ اس کے مطلب کیا سوال ہو سکتا تھا بھائی, آپ ایک گھر میں بھی رہنے جاتے ہیں جہاں پر آپ نے پڑھ فرمائی 5-10 سال رہنا ہے, تو آپ یہ پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا؟ چلو 5 سال تو یہاں رہوں گا, آگے کیا ہوگا؟ بھائی یہ زندگی 50-60 سال کی زندگی ہے, اس کے بعد لاکھوں سال کی زندگی ہے, اس میں کیا حاصل کرنا ہے؟ اس کو کیا کرنا؟ اور پھر ہر ناز کر رہا ہوں جس چیز میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ شیطانت کا نظام ہے. اب اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہیں ایک جگہ سے شروع کرنا پڑے گا, کسی ایک جگہ سے شروع کرنا پڑے گا, اور وہ جگہ آپ کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح آج کروں گا آپ کی خدمت میں. دور دے جگہ محمد والا کنٹرول محاسبہ اس کو بڑھا دیں. بار بار اپنے آپ سے پوچھئے یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا ہدف کیا ہے؟ خود بخود آپ کے سامنے پہلے یہ نظر آئے گا کہ بہت ساری جگہ شیطان منجوب ہو کر رہی ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں ان کا بڑھانا بھی بہت ضروری ہے. کرنا نقصان ہے, اس کا ہم تعارف نہیں کر سکتے. اس کا یہ ایک رکاوٹ ہے, ایک رکاوٹ ہے, تاکہ ان کا کمیونیکیشن لائن جو ہے وہ اسی طریقے سے توڑ دی جائے.
مسجدوں کو کسی طریقے سے آپ جا کے روایات دیکھیں, ہم لوگوں نے روایات
کو نہ مان سکتی. اہل بیت کے ماننے والوں نے اہل بیت کی تعلیمات نہیں دی. ایک کتاب ہے اردو میں ترجمہ ہوئی ہے میزان الحکمت نام کر کے, میزان الحکمت. میزان الحکمت میں مختلف روایات موضوعات کی کیٹیگریز میں لکھی ہوئی ہیں. مطلب مسجد کے اوپر روایات علیحدہ کر دی گئی, جماعت کے اوپر روایات علیحدہ ہو گئی, تقوا کے روایات علیحدہ, مثلا فضیلت سے علیحدہ. بہت اچھا سر ہے. تو سر کے طور پر چند جلدوں میں ایک جلد میں نہیں, کافی سنہری کتاب ہے. آپ اس کتاب کو کم سے کم ریفرنس بک کے طور پر اپنے گھر میں رکھیں. جب بھی کوئی موضوع ذہن میں آئے روایتیں پڑھیں, اہل بیت کی روایتیں. دنیا میں جو کچھ چاہیے اس دنیا سے, جو ظاہر آخرت ہے, سب ان روایات کے اندر ہے, سب کچھ ہے. بولا فرماتے تھے شر لکھو ام ہر لکھو لن تجدو علما نافعا الا عندنا. مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ. اب ہم اپنے بچوں کو انگلینڈ اور امریکہ بھیجے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں ان سے کیا ملنا ہے, کتنا کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. پانچ پانچ ہزار ڈالر ایک سمیسٹر کی فیس دے رہے ہوتے ہیں. وہاں جا کے کیا حاصل کرنا ہے؟ نظام کفر کو اور اچھا سمجھنا ہے اور کفر کے پرزے بن کے واپس آنا ہے. یہ ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیز میں. بھی نہیں کہہ رہی یونیورسٹیز میں نہ پڑھیں. مثال کے طور پر ہر بات کی غلط روک بھی نکل سکتا ہے. ممکن کوئی سمجھ ہم کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل نہ کریں, کچھ نہ کریں. نہیں, تعلیم حاصل کریں. مقصد پہلے سوچیں, مقصد کیا ہے تعلیم حاصل کریں. دولت کمانی ہے وہ حیبانیت ہے, طاقت چاہیے وہ حیبانیت ہے, شہرت چاہیے وہ گندگی ہے. آپ کو اللہ نے اہل بیت کی محبت اس لیے چھوڑ دی کہ حیوانیت کی پیچھے ہے. محبت دی ہے کہ آپ فضیلت کرتے ہیں. فضیلت کیا ہے؟ تقوا, علم, جہاد کی سہولت. یہ اللہ کے نظام میں فضیلت ہے. تم کو آپ نے در کر تو زندگی کا ہدف بنائیے. اچھا زندگی کے ہدف کا ہم کو کھانے کیوں نہیں؟ ہم نے کہا کنٹرول کر, کنٹرول کر. کنٹرول ہم سکتے نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کو دیکھا, وہ صبح اٹھ رہا ہے آٹھ بجے, تیار ہوتا ہے 9 بجے آفس پہنچتا ہے. مجھے اٹھنا ہے فرض نمائی, کسی نے کہا پڑھو پڑھو نماز پڑھو. میں چلو روکی سوکی نماز پڑھی میں صبح کو اٹھ کے, پھر 6:30 بجے اٹھ گیا میں کسی طریقے سے. میں 2 بجے نماز پڑھی بڑی مصیبت سے اور کسی طریقے سے اٹھا واپس سو. اچھا اس پر بھی کھوڑتا رہتا ہوں کہ میری نیند ٹوٹتی ہے بار بار. ہم لوگ کیوں ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ, جو خدا نے ہمارے لیے لذتیں رکھی ہیں وہ ابھی تک درد نہیں, وہ لذتیں ابھی تک ملی نہیں. اگر وہ لذتیں مل جاتی ہم بھی تو 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ رہے ہوتے, ہم بھی تو اٹھ رہے ہوتے 1.5 گھنٹے پہلے, اور پھر اللہ کی یاد کر رہے ہوتے. جو ہم نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے؟ ہمیں لذتیں ملی. دوستوں کو دیکھتا تھا ایران کے اندر, بعض دوستوں کو اپنے, ہم ان لذتوں سے محروم رہ گئے. کیونکہ ہم لذتوں سے محروم رہ گئے, لذتیں ہمیں لگی ہیں نیند میں, لذتیں لگی ہیں شکم میں, لذتیں لگی ہیں شہوتوں میں, ان کے پیچھے زندگی گزر. اچھا یہ مہربانی ہے. تو اہل بیت نے چاہا تھا کہ ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی اعلیٰ مراحل پہ پہنچے. بدقسمتی سے ہم تعلیمات کے معاشرہ ہو نہیں پائے, زندگی نہیں گم ہو گئے. اب نام اہل بیت کا لے رہے ہیں, کام ہم دنیا والوں کے کر رہے ہیں. ہم گم ہو گئے. کل آپ کی خدمت میں آج کیا تھا, مثلا پہلے سادات کا ایک احترام تھا. جب میں واپس جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کیا کوئی احترام واپس لایا جا سکتا ہے. ہاں بہت آسانی سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. چند باتوں کو سوچنا شروع کر دیجیے. مثلا ہم نے صرف فرض پر یہ سوچنا شروع کر دے, اب میں وہی کروں گا جو اہل بیت نے مجھ سے چاہا ہے. میں گارنٹی فرض کر رہا ہوں کچھ ہی مدت کے اندر یہ پورا شہر بھی احترام کرے گا, بالکل بنا کسی شبہ آپ کی خدمت نہ سکتا. کچھ ہی مدت گزرے گی پوری دنیا کو پتا چل جائے گا یہاں جو لوگ رہتے ہیں یہ مسلمان, ان کی آواز میں کوئی کمی نہیں, ان کی مسجدیں بھری, ان میں تقوی اور پرہیزگاری, جھوٹا ان میں نہیں ملتا, مکر و فریب ان کے اندر نہیں ملتا, سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تقریر بھی ہوگا تو صابر ہوگا, امیر ہوگا تو قانون ہوگا. پورا شہر احترام کرے گا, پورا شہر احترام کرے گا, ہم نے اپنا احترام خود کھو جائے گا. یہ پوری دنیا احترام کرتی ہے اگر ہم اپنے راستے پر چلتے رہتے. کوئی وجہ نہیں کہ اتنے سر جھکاتے بچنا, یعنی ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں کسی کو, لیکن یہ کرتے اگر ہم اپنے دین پر رہتے. اگر مثال کے طور پر یہ مشہور ہو جائے کہ جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کی مسجدیں بھری رہتی ہیں, آپ یقین کرنا یا روڈ پہ بھی گزر رہے ہوں گے نا لوگ آپ کا احترام کریں. کیوں؟ جانتے ہیں ان کے اندر ایک فضیلت ہے جو ہمارے اندر نہیں. لوگ فضیلتوں کا احترام کریں گے کہ برصغیر کا معاشرہ اتنا برا نہیں جتنا دیکھنے میں نظر آتا ہے. یقین سے آپ کی خدمت کا اثر ہوگا. اتنے معاشرے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کبھی نزدیک جا کر کبھی دور سے ان کے رہنے والوں کو. میں آپ کو گارنٹی درج کر رہا ہوں, برصغیر کا معاشرہ بہت برا معاشرہ نہیں ہے, دیکھنے میں بہت برا ہے, اندر سے اتنا برا نہیں. یاد اگر میں اور آپ صحیح ہونے کی طرف چلے گئے, تھوڑا سا کنٹرول کر لیا, اپنا محاسبہ کر لیا, تو اصولوں کے اوپر زندگی گزارے. مثال کے طور پر کیا اصول بنائے, بیٹھے بیٹھے جلدی جلدی اگر اصول بنائے کیا بنائے, پہلی بات جھوٹ آپ کی زبان سے نہ نکلے. بس یہاں سے شروع کرو. سادہ ترین کام اور سلام کی خدمت ہے, طے کر دیجیے جھوٹ زبان سے نہیں نکلتا. یقین بنائیے خدا آپ کی سچائی میں اتنا احترام دے دے گا کہ میں اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ کیوں نہ. اور اکثر روایتیں جتنی ہمارے پاس ہیں, فرمایا روایتوں میں کہ اللہ نے ساری برائیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے, اس کی چابی شراب ہے. اس کے بعد اتنا تک تو ہم پڑھتے ہیں, اللہ جملہ لکھا ہے والکذب اشد من الخمر, اور یہ جھوٹ شراب سے زیادہ ہو رہا ہے. کہا خدا نے ساری برائیوں کو جمع کیا ہے ایک کمرے میں, اس کی چابی شراب ہے. اس وقت اگلے جملے میں لکھا ہے اور جھوٹ شراب سے بنتا ہے. کیوں جھوٹ ہمارے زبان سے نہیں ہے؟ اچھا اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہنا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ کو موقع دیجیے. کبھی جھوٹ مذاق کے نام پر ہے, کبھی سچ کے نام پر ہے, کبھی مصلحتوں کے تحت ہے, کبھی حکمتوں کے تحت ہے.
نہیں
کر رہے ہیں, ہم ذمہ دار نہیں, ہم ذمہ دار. کیوں نہیں کر رہے؟ شیت فلانی کے پیسے سے پھیلتی ہے، یہ کوئی اور دنیا کا دوسرا سرکار جو پیسے سے پھیلے گا، اس کے پھیلنے عمل سے، اہل بیت کی تعلیمات سے عمل کرنے سے پھیل جاتی، نہیں عمل کیا لوگ ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کے اندر محبوس ہو گئے، بدتر ہو گیا، ہمارے نام پہ لکھ دیا کافر، ہمارے نام پہ لکھ دیا کافر، ایسے دنیا میں آج تک تو ہوا نہیں تھا کبھی کہ کوئی شیعہ کو کافر کہے، اب کیوں کہہ دیا؟ دشمن کہنے برے تھے، یہ زیادہ برے تھے، تم سمجھ رہے ہیں یہ زیادہ برے، ان سے زیادہ برے معاملے ان کے دور میں آ چکے ہیں، بنی امیہ کے دور میں اس سے کہیں برے آ چکے ہیں، ان کی ضرورت نہیں تھی، کیوں ہوا ایسا؟ مسجدیں خالی ہیں، قرآن کے نام سے واقف نہیں ہیں، مسلمان کو کچھ سمجھ نہیں رہے تو وہ اور کوئی بولے گا نہیں تو کیا بولے گا؟ ہماری مشکل ہے نا، یہ باب العلم ہمارے امام کا نام ہے، علم ہمارے پاس نہیں، تو دوسرے لوگ جانے نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ ساری غلطی ہماری ہو رہی ہے، ان کو تو موقع دشمن ہے، دشمن کو تو موقع ملتا ہے، دشمن کو موقع ملا سر جوڑ کے لکھ دینے والوں کو پڑتی ہے، وہ اپنا ہے، اب ہم بس ابھی آپ چاہتے ہیں یہ سر جھکائیں، کوئی مشکل نہیں ہے بالکل بھی، تھوڑی سی زندگی تبدیل کر دی، دیکھیے پھر کیا سر جھکاتے ہیں؟ جب آپ کے اندر تقوی و پرہیزگاری نظر آئے گی، خوف خدا نظر آئے گا، خود بخود ان کے سر جھکیں گے، کہیں نہیں آئے گا معاملہ۔ اگر ہم پاکستان میں 20% ہیں اور 50 سال سے 20% آگے نہیں بڑھ رہے، ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ 20% کے اندر جو روح آنی چاہیے تھی وہ 2% بھی نہیں آ رہی، وہ روح آ جاتی پھر دیکھیے، ابھی میں آپ کی خدمت دار کروں، ابھی میں جو سننے والا ممکن ہے کوئی یہ سنے نا کہے گا کہ یہ دعوے کر رہے ہیں، سچائی نہیں ہے دعوے، ہاں تو پھر ذرا سا کام کریں، اپنی زندگی تبدیل کر کے دیکھیں، پوری زندگی تبدیل کر کے دیکھیں، مصنوعات ختم کر دیں، سچائی کو اختیار کر دیں، اللہ کی بندگی شروع کر دیں، دیکھیں ہم لوگ احترام کرتے ہیں، احترام کی خاطر مت کیجیے گا، اللہ کے نام مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن دیکھیں کریں گے احترام یا نہیں کریں گے، یقین فرمائیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جن بچوں جوانوں نے تھوڑی تھوڑی سی تعلیمات پر عمل کیا ان کا یہ عالم ہے، یونیورسٹی کالجز میں لوگ ان سے حساب لگایا جا رہا ہے، کہتے ہیں ان کا حساب لگایا جا رہا ہے، انسان ایسے بات نہیں کرتے، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جن بچوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے دوسرے بچوں کے سامنے گالیاں وقت کر دیتے ہیں، ہاں ممکن ہے آپ کے آج ماحول بہت خراب ہو گیا، ہاں بہت اس لیے خراب ہوا کہ ہم خود اپنی جگہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، ورنہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، یہ سب انسان ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اپنے بچوں کو جائیے، اپنے بچوں کو کھڑا کیجیے، پوچھیں کتنا قرآن کی آیتیں آتی ہیں، بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے سکھایا نہیں، ہمارے بچے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے والے دم تھا لوگ کیا تھا کرتے ہیں، دم تھا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کر ہی نہیں سکتے، کیوں ہمیں غلطی، ہم نے تو بچہ نہیں، اب مشکل یہ ہے کہ جو ہماری اصلی میراث ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، یہ ہماری اصلی میراث جو اہل بیت نے دی، تو عرض ہوا کنٹرول کیجیے اپنی زندگی کے اندر، کچھ اچھائیوں کو ٹارگیٹ بنا لیجیے، آپ مسئلہ اتنا مجمع ہے یہاں پر، کچھ اچھائیوں کو ٹارگیٹ بنا لیجیے، میں نے اس کے پہلی اچھائی کو آپ ٹارگیٹ بنائیں وہ سچائی ہے، سچ کر مصنوعیات نکال دیجیے، ہر قسم کی مصنوعیات نکال دیجیے، سچائی سے آ جائیے، خود بخود آپ کا میرا راستہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، اپنی عادتوں کو سنوائیے، سر کے طور پر کیا کریں، اول وقت نماز پڑھیں، نماز اول وقت پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، نماز اول وقت توجہ سے پڑھیں، دیکھیے خود بخود زندگی بہتر ہوتی ہے، نہیں یہ چند چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہے، اور ان کو شروع کرنے کے لیے کہیں اور نہیں کرنا ہے، یہیں سے شروع کرنا ہے جہاں پہ آپ تشریف کرنا ہے، بس یہیں سے شروع کرنا ہے، سچائی کون نہیں جانتا سچائی کسی کہتے ہیں، سچائی اختیار کر دیں، نمائش ختم کر دیں، دوسرے کے سامنے اپنی اپنی ذات کے ذریعے کچھ احترام جمانا، یہ سب ختم کر دیں، مولا امیر المومنین کی زندگی، رسول خدا کی زندگی، زمین پہ سوتے تھے، جوتیاں سیتے تھے اپنے ہاتھوں سے، کپڑوں میں پیمن بھی لگے ہوتے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی، پوری دنیا کے مالک ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، وہ مٹی پہ سوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں تھی، ہم لوگ لوگوں کے سامنے کبھی اقرار کرنا پڑ جانا کہ زمین پہ سوئے گئے تو چھپائیں گے اس طرح کہ کسی کو یہ نہ سمجھنا ہے کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر بستر نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو ہمیں لوگوں نے زمین پہ سوتے تھے. خود ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں دو چیزیں کم ہونا لگتا ہے دیکھ لگتی ہے تو چھپاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے. دوسروں سے رقابت کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہے. کبھی کسی نے سوچا یہ امیر مومن کا راستہ ہے؟ یہ امیر مومن کا راستہ؟ یہ امیر مومن کی زندگی کی دنیا کی رقابتوں میں تم پھنسے ہو؟ کون سا امیر مومن کے ماننے والے ہو؟ یہ دنیا میاں کا راستہ تھا. یہ میوزک کی داستان دنیا میاں کی داستان تھی. ہمارے پاس واقعہ موجود ہے چھٹے نام کی حالت تھی. بس کوفہ کا ایک آدمی ایک ہمسایہ کا رہتا تھا. اس کے ہمسایہ بنی امیہ کا تھا. یہ اہل بیت کا ماننے والا تھا. وہ بنی امیہ کا تھا. دن رات اس کی گھر سے میوزک کی آواز آتی تھی. دن رات تالے بجانے کی آواز آتی تھی. ایک دن یہ بیچارہ عاجز آ گیا. اس کے پاس گیا کہنا بھائی تو کسی بھی فرقے کا ہے کسی بھی نسل قبیلے کا ہے یہ بتا یہ کہاں سے اسلام میں حلال ہے؟ یہ تیرے دین میں حلال ہے؟ کہنا نہیں. تیرے پر تو کیوں سنتا ہے؟ کہنا میں بنی امیہ کا ہوں نا میں جا لوں تو جہنم میں جانا ہی ہے اس لیے سنتا ہوں. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا بنی امیہ بھی اتنا عقل مند تھا اور اس کو پتا تھا اس کو سن کے تو جہنم میں ہی جانا ہے. تو بنی آدم نہ ماننے والا بھی اتنا عقل مند نہیں رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کو یہ بات ہے نہیں کہ بھائی یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ اہل بیت نے حرام کیا ہے کہا ہے بتایا یہ حرام ہے یہ حلال ہے اتنی سی باتیں نہیں کرنا پتا ہے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. دنیا کو دنیا داروں کو دنیا کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر ہم جن کو دیندار ہونا چاہیے تھا ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے. صبر نہیں کر سکتے. کیوں صبر نہیں کیا؟ وہ لذتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر وہ لذتیں ہوتی ہم صابر ہوتے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں غرق ہیں ہمارے پاس اس سے اچھی لذت ہے ہم ان کے اوپر اکتفا کر لیتے. اب نہ ادھر کی لذت جب آپ کے پاس معنویت کی لذت نہیں ہے تو جسم تو لذت طلب ہے نا روح تو لذت طلب ہے. معنویت کی لذت نہیں ملی تو کس لذت کے پیچھے مانگی گی؟ جسم کی لذت کے پیچھے. اب سمجھ آئے کیوں دنیا کے پیچھے مانگا؟ اس روحانی لذت سے اپنے آپ کو محروم کیا تو ظاہر جسمانی لذت کے پیچھے مانگی گی. اچھا ایک روحانی لذت کو درک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ لڑکپن. بہترین وقت لڑکپن. نہ جوانی نہ اجڑپن نہ بڑھاپا. اس میں اس لذت کا کوئی اتنا مزہ نہیں ہے. اصلی مزہ وہاں پر ہے. اگر لڑکپن میں بچوں کو مانویات کی لذت مل جائے پوری زندگی یہیں رکے گی کہیں نہیں جائیں گے. اور اگر اس وقت میں محروم رہ گئے پھر واپس آنا. اور یہ میں آپ کو خدمت دار کرتا چلوں یہ عرفا بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جوانی تک آتے آتے سدھر نہ پایا تو اب باقی زندگی سدھارنے میں لگے گی کمال نہیں ملے گا پھر شاد بنا دے رہے پھر بہت مصیبت ہے. یعنی پھر کوئی کہ مجھے کمال چاہیے اب اس کو جتن کرنے پڑیں گے اس کے اوپر کوئی معجزہ ہو جائے تو رحمت الہی برس اٹھے گی علیحدہ معاملہ ہے. راستہ تو کھلا ہے لیکن اتنا سخت ہے کہ چلنے والا نہیں ہے اس کے اوپر. دیکھیے وقت ہے درخت پر بلوغ سے لے کر مثال کے طور پر 20 سال کی عمر یہ وقت ہے. بہترین وقت مانویت حاصل کرنے اس میں انسان کو مانویت کی عادت پڑ جائے اس اللہ کی جینے کو درست حاصل کر لے پھر کہیں نہیں گئے انسان کی طبیعت ہو جائے. اچھا ہم لوگ کیا کریں گے؟ مثلا میری عمر 40-41 سال ہو گئی اب میں اپنی زندگی میں کیا کروں جب اس وقت میں حاصل نہیں کر پایا اب کیا کروں؟ اب کم سے کم اتنا کروں اس کی کوشش کے اندر مشغول رہوں. کیوں؟ اگر یہ بھی نہیں کروں گا تو دنیا کی لذت مجھے کھینچ کے چلاؤ کی طرف مل جائے گی. اپنے حصے کے فرعون بن جائیں گے ہم لوگ اپنے اپنے حصے کے قارون بن جائیں گے. قارون کون تھا؟ دولت پرست. اس کے پاس دولت اتنی تھی جس کا شمار نہیں تھا. میرے پاس 1,00,000 روپے میں 1,00,000 روپے کا قارون ایک آدمی 2,00,000 روپے کا قارون وہ دولت کیا پڑتا تھا میں اپنے 1,00,000 کا قارون وہ بھی قارون میں بھی قارون وہ ذرا بڑا قارون اور میں اپنے حصے کے مطابق میں چھوٹا قارون. جو اپنی مال و دولت کے اوپر لوگوں سے احترام کش کرے وہ قارون عقل نہیں. ہم نہیں سمجھ رہے اس بات کو. کے ساتھ کھڑا ہوگا. قارون لیڈر بنتا. قرآن کریم فرماتا ہے, قرآن کریم فرماتا ہے کچھ قیامت کے دن کچھ ہیں آئمۃ الحق, حق کے رہنما ہیں, اور کچھ ہیں جو کفر کے رہنما ہیں. جب قرآن سے پوچھا گیا کفر کے رہنما کون کون سے, کہا کفر کے رہنما قارون ہے, فرعون ہے, نمرود ہے. اچھا یہ کفر حق کے رہنما تو اہل حق کو لے کر چلیں گے, کفر کے رہنما کس کو لے کر چلیں گے؟ شاید وہ بھی ان کی صفتوں پر آیا تھا, ہم سب کے رہنما یہ قارون کا لشکر بھی یہ چلے گا. کون کا شخص جو دولت کے ذریعے احترام کما رہا ہے. اب وہ دولت کتنی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے ڈیفینس میں بنگلہ ہے احترام کما رہا ہے تو وہ قارون کے پیچھے ہے. وہ تو ہوگا ہی اگر اس طرح کر رہا ہے. یہاں پر دو جگہ چھوٹا سا گھر ہے, ساری چیزیں جمع کی ہیں, اسی کا کر رہا ہے قارون. 120 گز کے اندر رہنے والا قارون فرعون ہونے کے لیے ضروری ہے مصر کی حکومت نہیں, چار آدمیوں کے اوپر حکم کرتا ہے ظلم کے ساتھ. یہ فرعون ہے اپنی کیپیسٹی میں فرعون ہے. یہ قرآن کریم نے اتنے لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے قرآن کریم نے, 124,000 انبیاء آئے ان کے نام نہیں پتا, اور فرعون قارون نمرود ان کے نام لکھے ہوئے قرآن کریم. کیوں لکھا قرآن کریم نے نام؟ کیونکہ یہ تاریخ کے لوگ نہیں ہیں, یہ زندہ کردار ہیں جو ہر معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے ان کے نام لکھے ہوئے. اور ہمیں ہوشیار کیا کہ دیکھو تم قارون نہ بن جانا, تم ہارون نہ بن جانا. ماموں کی بات کی طرف, یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تعجب کی بات یہ, ظاہرا یہ لوگ شیعہ ہیں. تعجب کی بات یہ, ہارون مامون آپ کیسے مانے گئے؟ یہ لوگ ظاہری طور پر علنا کہتے تھے ہم علی کی خلافت دلا پر خوشی پائے. دونوں ہارون مامون, دونوں باپ بیٹے علنا کہتے تھے, اعلانیہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے پائے. مامون نے ایک زمانے میں اہل سنت علماء کو جمع کیا اپنے دربار میں, تمام اہل سنت علماء کو جمع کیا, کہنے لگا کہ تم میرے سامنے مجادلہ کرو اس بات پر کہ نبی کا خلیفہ بلا فصل کون ہے. علماء اہل سنت نے کہا کہ تم خلیفہ ہو, تم حاکم ہو. ابھی اگر ہم نے ثابت کر بھی دیا کہ کوئی اور ہے, میں گردن والوں تمہارا کیا؟ کیا نہیں, مطمئن رہو میں امان لکھ کر دیتا ہوں, کوئی تم پر بندش نہیں, کوئی سرزنش نہیں ہے. جو تمہارا شہریہ لگا وہ نہیں کٹے گا, جو پیسہ ملتا ہے ملے گا, آؤ گفتگو کرو, بحث کرو. کہنے لگا پھر ہم کھل کے دلیل دیں گے. کہاں ٹھیک, تم کھل کے دلیل دو, میں بھی کھل کے دلیل دوں. علماء کو جمع کرتا ہے, سارے علماء اہل سنت جمع ہوتے ہیں, خود بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے تم ثابت کرو تم کسی خلاف نہیں ملا فصل کے خالی کام فلانی کے خالی کا ثابت کرو. انہوں نے ثابت کیا, مامو نے رد کر دیا. پھر دوسری دلیل لاؤ, پھر مامو نے رد کر دی. ہر دلیل لا مامو دھڑ دھڑ رد کرتا چلا گیا. اچھا انہوں نے کہا تم ثابت کرو, اس نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ ابھی سب کا ملا فصل, تم ثابت کر دیا. یہ مامون رشید ہے. ڈاکٹر شریعتی کے والد نے کتاب لکھی تھی, اس میں لکھا تھا یہ جملہ کہ جس طرح مامون نے خلافت بلا فصل ثابت کی تھی اس زمانے میں کسی نے نہیں کی. یہ مامون اتنا بڑا ظاہرہ اہل بیت کا ماننے والا ہے کہ اپنے دربار میں بیٹھ کر علماء اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے, خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے, اس کے بعد آخری امام کو شہید کر دیتا ہے. کیوں؟ یہ تو خلافت بلا فصل کا قائل ہے. خلافت بلا فصل کا قائل ہونے کے بعد بچہ کیا ہے؟ امامت کا قائل ہے. ہارون رشید, مامون رشید دونوں. مامون اپنے باپ سے پوچھتا ہے آپ نے ساتویں امام کا اتنا احترام کیوں کیا؟ امام کا نام لیتا ہے, کہتا ہے ان کا اتنا احترام کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ یہ روئے زمین پر اللہ کے نمائندے, زمین پر اللہ کے نمائندے. تو مامون رشید اپنے باپ ہارون سے کہنے لگا کہ اگر زمین پر اللہ کے نمائندے یہ ہیں تو ہم پھر کون ہیں؟ آج تک تو آپ کے نام کے آگے لکھا ہے خلیفہ. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین, یا اللہ کا جانشین یا رسول کا جانشین. اگر زمین پر اللہ کا جانشین یہ ہیں, ہم کون ہیں پھر؟ کہنا ہم آج سے ہم نے انتہا فرض کیا, ہم ان کے تخت پہ بیٹھے ہیں. کہنا پھر ہم تخت پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر حق ان کا ہے, ہم نے غصب کیا تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنا تھا اس لیے کہ اگر تم بھی راستے میں آئے تو تمہاری آنکھ نکل جاتی. ہارون باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر تو بھی راستے میں آئے گا پھر بھی آنکھ نکل جاتی. مجھے یہ عزیز ہے, مجھے تخت چاہیے. راستے میں ساتویں امام آئے شہید کر دوں گا, آٹھویں امام ان کو بھی شہید کر دوں گا. راستے میں کسی کو نہیں معلوم کرو. یہ میں حقائق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بخدا اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کرے گا کہاں یہ آپ کی قدر. یہ مقابلے ہوئے ہیں, تاریخ کے اندر درج ہوئے, سب جانتے ہیں. بالکل بس بیٹانے خریدے بلا فصل کے پائے گئے, لیکن دنیا اتنی زیادہ ان کے دماغوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ ایمان کو صحیح کرنے کو تیار ہے. اچھا ہم لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر نرم جانا چاہیے. کیوں؟ بعض جگہ پر تو ہم بھی اپنے ایمان کی نہیں سن رہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کون اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم مومن ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے وقت کھڑے ہوں. کسی کوئی ہے ایسا آدمی چھت کے نیچے جس کو نہیں پتا, اس وہ زمین کے اوپر کوئی ہے مسلمان شیعہ جس کو نہیں پتا علی کیا چاہتے ہیں؟ تو کیوں نہیں کرتے پھر وہ علی چاہتے ہیں؟ دنیا رکاوٹ ہے اور کیا, دنیا نے ہمیں اپنے ساتھ مشغول کیا ہوا. ورنہ اندر ایک لمحے کو آپ جو اس وقت ابھی آپ کے ذہن میں جو فکر آ رہی ہے اس کو ذرا اور تیز کرتے چلے جائیے. علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں, علی کیا چاہتے ہیں, کوئی چیز ہے آپ کو نہیں معلوم, کیا نہیں معلوم؟ امیر مومن کی زندگی کی واقعت نہیں ہے کیا؟ آپ نے 40-40 سالوں میں امیر مومن کی زندگی کے اوپر تقریریں سنی, آپ نے جانتے امیر مومن کی زندگی کی اچھی کون سی چیز چھٹی ہے ہمارے لیے؟ صرف ایک مصیبت ہے, دنیا نے ہماری اقوام پر دے دی اور اسی دنیا نے ان کو بھی ذلیل کیا تھا جو اس وقت امامت کے دشمن تھے. اسی دنیا نے عمر ابن خطاب کو کس نے ذلیل کیا؟ عمر ابن خطاب جس ذلت میں مبتلا ہوا نا دنیا کا رہنا آخرت کا, اس ذلت میں کون عمر ابن خطاب کا یہ عالم تھا, یہ رئیس حکومت کے پیچھے بھی آپ کو معلوم. جب سید الشہداء کی شہادت کے بعد کوفہ واپس آیا, جس دن کوفہ کی گلیوں میں گھسا عورتوں نے اپنے اپنے گھروں سے خاک پھینکی تھی سب کے اوپر, کہا تو اس شہر میں لگا نہ آیا ہمیں تو سن کر پاتے ہو, خاک پھینکی اس کے اوپر, بہت اپنے دل کے اندر پشمان ہوا کہ میں نے کیا کیا. حکومت آخرت تو گئی, سید الشہداء کو مار دیا, جانتا تھا میں کیا کر رہا ہوں, یہ تو جانتا تھا. اب صرف رہ گئی تھی دنیا سے امید, کوفہ شہر میں آیا عورتوں نے خاک پھینکی اس کے سر کے اوپر, سمجھ گیا میں ذلیل ہو گیا, کہنا چلو کوفہ نہیں جاؤں گا کہیں اور چلتا ہوں. رہے تو خیر, عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا, کہنے لگا مجھے رہ کی حکومت کا وہ دے دو میں جاؤں گا. کہنے لگا کہ تمہیں حسین کو مارنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کہنے لگا تمہیں کہنا نہیں میں کریں گے تجھے کیسا کرنا. کہنے لگا سب شاہد پاس شاہد ہے, کہنا نہیں میں نے کیا, یہ تمہیں خوش نہ ہوگا, تمہیں لوگوں سے کیوں تھا کہ میں نے کہا. اب اس پہ محاسبہ کر رہا, اس کا اس سے احساس لے رہے کہ تم نے لوگوں سے یہ کیوں کہا کہ میں نے حسین کو مارنے کا حکم دیا. کہنا تم نے حکم دیا اس لیے میں نے کہا, کہنا نہیں میں نے نہیں دیا. کہنا پھر کہنا اب تم اہل نہیں ہو رہے گی حکومت کے, لوگ کاغذ ہو کاغذ لے اس طرح سے پڑھ لے کر جاؤ. آخرت برباد کر کے آیا کربلا کے اندر, لوگوں کے سامنے عزت دوائی عورتوں نے خاک پھینکی, پھر رہے گی حکومت رہے گی وہ بھی پڑ گئی. یہ ذلیل ہوا نا, کس کے ہاتھوں ذلیل ہوا؟ دنیا کے ہاتھ. کون سی دنیا؟ یہ دنیا, ان کی دنیا وہ تھی, ہماری دنیا یہ ہے. ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں دنیا کیسے کہتے ہیں, یہ دنیا ہے. میں کیا بول رہا ہے کہ حکومت ملے گی مجھے, میری دنیا یہی ہے, صبح کو اٹھنا نہیں اٹھنا ہے, حلال کھانا ہے آرام کھانا ہے, جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا ہے, غیبت کرنی ہے نہیں کرنی ہے, میری دنیا یہ ہے. وہ دنیا سے پھنسے ہم اس دنیا میں پھنسے, ان کے سامنے ایک جرم تھا جو بہت بڑا تھا, ہمارے سامنے وہ جرم نہیں ہے, جانتے تھا ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی, صرف ایک مشکل کے ساتھ ابھی ایک مقابلہ اور ہوگا. اس میں اور آتے طاہرہ میں سے آئے نہیں مانتے, ادھر پھر یہ مقابلہ ہوگا اور ہم میں سے سب نے اٹھ کر اس میدان میں پہنچنا ہے اور ہمارے اعمال بتائیں گے ہمیں ساتھ دینا ہی نہیں ہے. ہم دنیا کی شکست خوردہ اس میدان میں امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میدان میں نہیں جانا؟ قلباً ہم کہتے ہیں کہ مولا جب تشریف لائیں تو خدا ہمیں قبروں سے اٹھا دے. ارے یہ تو سوچو ایک دفعہ اگر اس میدان میں کھڑے ہو گئے تو وہاں مقابلہ ہے کیا؟ کرتے ہیں وہاں کسی اور چیز کا مقابلہ نہیں, صرف ایک بات کا مقابلہ ہے, اس کے اعمال اس کی زندگی میں وفاداروں کے تھے ہردی ہو پائیں گے وہاں پہ کشت ہو جائے, اس میدان میں کشت ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ میں نے جو بھی زندگی گزاری اس میدان کے اندر نئی زندگی ملے گی اور نیا فیصلہ ہوگا تو میں وہاں پہ اچھا فیصلہ کروں گا. نہیں, معذرت کے ساتھ میں اتنا اصرار کر رہا ہوں, یہ جو میں فجر پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا نا, یہ وہاں رقم کر رہا ہے کہ میں نے کس کا ساتھ دیا. یہ میں خود تحریر کر رہا ہوں وہاں کے لیے. برزخ کیوں چھوڑ دیجیے, برزخ کی زندگی تو مرنے کے بعد ہے, یہ اس دنیا کے اندر ہونا ہے بیماری کا. اور اگر نسل یہی نسل ہے جس میں ہونا ہے, ہمارا ایمان ہے یہی نسل ہے, ابھی بولتے ہمارا ایمان ہے نسل یہی نسل ہے, ہمارے اندر نہیں ہے دور. کوئی وقت طے کرنے والا, طے کرنے والا قاضی, وقت طے کرنے والا قاضی ہے, لیکن دل گواہی دے رہا ہے نسل یہی نسل ہے, نسل یہی نسل ہے. میرے جیسے آدمی طویل زندگی گزار گیا, نسل یہی نسل ہے. کہاں ہے کرم میں ہوں, میں نے کس کے ساتھ ہوں, کیوں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مولا دے پائے, کیوں اس بات کو نہیں سوچتے کہ مولا تشریف لا سکتے. دل سے تو کہتے ہیں آ جائیں, لیکن سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر کیا ہے. آج صبح آ گئے اور انہوں نے مجھے کس حالت میں پانا ہے, میرے مال کو کس حالت میں پانا ہے, میرے گھر والوں کو کس حالت میں پانا ہے, میری اولاد کو کس حالت میں دیکھنا ہے, جن میں وہ خدا ہوں. ہم نے یہ نہیں سوچا. جب میں اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں آج اجل آل اجل, تو الجل کی تیاری تو کرتے ہیں. الجل کوئی کم بھاری نہ رہا ہے, بہت بھاری نہ رہا ہے. الجل کا مطلب کیا ہے, الجل کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں مولا میں تیار ہوں, آپ تشریف لائیے, ہم تیار ہوں. یہ ہم نے سوچا تھا اور ایسا محترم کرنا آپ ہی لوگوں نے, آپ ہی کرنا. اور ہاں ایک خطرے کے ساتھ ہم نے ساتھ نہیں دیا, نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے اس دماغ کا ساتھ دینے والے بہت ہیں, بول جائیے. خدا نمتا فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ پھر جاؤ گے ان تتولو, اگر تم پھر گئے یہ سب دن قومن ہے رقم سما لائے کنو امسال, اگر تم پھر گئے تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوگا. یہ دنیا دکھا رہی ہے کون ہے جو اس وقت نصرت کے لیے تیار ہے. ابھی اپنے آپ سے پوچھیے گا, اپنی بات ہے, اس وقت اگر ہم سے کوئی کہے ایمان کی نصرت کرنے والوں کا لشکر کہاں کرے گا, ہم کسی کہتے نہیں, پھر ہم نے کیا زندگی میں حاصل کی, زندگی کا ہدف کیا ہوگا, کیا لینا کرنا چاہیے. بس فرمائیے میں نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی بنا دی, پاکستان کے 16 کروڑ عوام مجھے جانے لگے, سب کچھ مل گیا, امام کے انصار کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے, اب کچھ ملا, خواب ہو گیا نا سب کچھ, پھر کیا ملا. ایمان محترم یہ وہ حقیقت ہے جس کو غور کی, نصرت امام آسان کام نہیں ہے. نصرت امام کی تیاری مرنے کے بعد نہیں ہے, نصرت امام کی تیاری ابھی ہے, ابھی. آپ کو سمجھ جائے زندگی آسان ہے, یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے, اگلی دنیا اس کو بہت بڑی ہے. یہ چند سال امام کی نصرت میں گزار دیجیے, ہم میدان کربلا کے اندر جو شہدا جانے والے تھے شہید ہونے کے لیے, وہ دوسرے سے کہتے تھے اب کتنی دیر لگے گی, جس طرح کہتے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کوئی بات کہی, کہنے میں مذاق مت کرو کربلا اشو کر دے مذاق, کہنا میں سوچ رہا ہوں جو ہفتے کس طرح آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہتا جنت میں جانے, آدھا گھنٹہ بھی نہیں جاؤں گا, تلوار چلاؤں گا, وہ میرے جسم پہ ماریں گے اس کا بھی درد احساس نہیں ہوگا, اور دنیا سے رخصت ہوگا. تھوڑا سا ٹائم بہت وہ کمرہ بن جائے, لاکھوں سال کی زندگی اہل کی مسل کے ساتھ کمرہ بھی تک صبر نہیں ہوتا, کتنی دیر نہیں گزرنا ہے, جو بولا ان سے پوچھے 15 سال کتنی دیر میں گزرے, دنیا کسی قابل نہیں تھی, ہم پتہ نہیں کس کو دیکھ کر کے پیچھے بات ہے. ابھی سے کر سچائی کرے, نماز والے کو پڑھ لیجیے سچائی کرے, ایمان کر دے کسرت کسرت خود جیسے خدا ذکر کریں گے زندگیاں خوب ہوتی جائیں گی، بہتر ہوتی جائیں گی۔ مسلسل ذکر کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے بچوں کے نام امام کے نام پر رکھیں، بچوں کو سکھائیں، نہ کسی عزیز اقربا کے گھر گئے امام کے نام پر ذکر کریں، جان بوجھ کر ذکر لے کر آئیں۔ تشریف لانا ہے
قبول فرما۔ پاک پروردگار سعادت اہل بیت کی
رہنمائی میں قرار دی تو نے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی رہنمائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار زندگی تیری امانت ہے. پاک پروردگار کے جان تیری امانت ہے. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی رحم شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ضرور میں تعظیم فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آمن و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.